الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل سلسلہ ساری کثرت پاتے یہ ہیں یعنی سورۃ الکوثر کی تفسیر کے سلسلے میں ہم حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے اور آپ کی جو بارگاہ ہے اس حوالے سے ادب اور احترام کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور ہر زمانے کے علماء نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا اور آپ کی ذات سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اس کا اعلیٰ درجے کا احترام کرتے رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرنے والے یقیناً یہ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، جیسا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کیا ہے ایسا نہ اب تک کوئی ادب و احترام کر سکا اور نہ ہی قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا ادب و احترام کر سکے گا۔ انہوں نے جس طرح جان کی مال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دی، یوں ہی انہوں نے جس انداز میں بارگاہ رسالت کے اندر ادب اور احترام کا مظاہرہ کیا ہے وہ بڑے بڑوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی رہا۔ وہ افراد کے جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے جب صحابہ کرام علیہ رضوان کا ادب اور احترام دیکھا تو وہ ششدر رہ گئے۔ مثلاً عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے کر آئے تھے، اور یہ جب کفار کے ایلچی بن کر قاصد بن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھا کہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کر رہے ہیں، تو یہ وہاں سے دیکھ کر جب واپسی کفار مکہ کے پاس گئے، قریش کے پاس گئے، تو ان کو دیگر باتیں بیان کرنے کے بعد یہ انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کی قسم میں نے کسی کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جس انداز میں صحابہ کرام علیہ رضوان احترام کرتے ہیں ادب و احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر کہا میں قیصر روم کے دربار میں گیا ہوں، روم کے قیصر کے دربار کے اندر گیا ہوں، بادشاہ کے دربار کے اندر گیا ہوں، اسی طرح میں کسرا کے دربار کے اندر گیا ہوں، دیگر بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں نے کسی کے بھی اصحاب کو، کسی کے بھی درباریوں کو ایسا ادب و احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب ان کا ادب و احترام کرتے ہیں کہ وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کے لیے یہ لوگ ایسے دوڑتے ہیں کہ ایک دوسرے سے گویا کہ قتال کر بیٹھیں گے، یبتدرون الیہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف جاتے ہیں، وہ اگر لعاب دہن نکالتے ہیں تھوک مبارک پھینکا تو وہ زمین پر نہیں آنے دیتے، اپنے ہاتھوں کے اندر لے لیتے ہیں اور اس کو مل لیتے ہیں۔ اور وضو کے بارے میں بیان کیا کہ جس کو وہ پانی مل جاتا ہے وہ تو اس سے برکتیں حاصل کرتا ہے اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا وہ اس کی تری سے برکتیں حاصل کرتا ہے، اور بہت ساری باتیں بیان کی کہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تیز نظروں کے ساتھ نہیں دیکھتے ہیں، بالکل نظریں گاڑ کر نہیں دیکھا کرتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عام طور پہ یہ معمول تھا کہ کن اکھیوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بات بیان کی۔ اسی طرح دیگر مقامات پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعظیم و تکریم کا معاملہ بے مثال تھا۔ مثلا احادیث طیبہ کی کتب کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پہ موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اس طرح بیٹھا کرتے تھے کہ کأنہم علی رؤوسہم الطیور، گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا سی حرکت کی اور یہ پرندے اڑ جائیں گے، بالکل ساکت ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو سنا کرتے تھے۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور دروازہ کھٹکھٹانا ہوتا تو یہ دھپ دھپ کر کے نہیں کھٹکھٹاتے تھے، بلکہ حدیثوں کے اندر موجود ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ ہم ناخنوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے کو کھٹکھٹایا کرتے تھے، یعنی زور سے آواز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر نہیں جانی چاہیے، دروازہ زور سے کھٹکھٹانا نہیں چاہیے، اس لیے ناخنوں کے ذریعے ہم دروازوں کو کھٹکھٹایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب اور احترام تھا۔ یہ سلسلہ جس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان میں رہا، یوں ہی صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو طلباء تھے، شاگرد تھے، یعنی تابعین عظام، ان کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ادب و احترام رہا کہ ہمیشہ حضور علیہ السلام سے متعلق چیزوں کا بڑا ہی ادب اور احترام کیا کرتے تھے، ان کی تعظیم کیا کرتے تھے. خود صحابہ کرام علیہ رضوان اس بات کی ان کو تعلیم و تربیت دیا کرتے تھے. مثلاً بخاری شریف کے اندر سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بات مبارک تھا، تو انہوں نے اس کو چاندی کی نلی کے اندر رکھا ہوا تھا کہ جو بھی آتا بیمار ہوتا تو پانی کے اندر اس بال مبارک کو ہلا دیتی اور وہ پانی بیمار کو پلایا جاتا تھا. تو یہ تعظیم اور تکریم، ایک تو حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کے ساتھ تبرک حاصل کرنا، دوسرا یہ تعلیم دینا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق چیز کو کس ادب و احترام کے ساتھ رکھنا چاہیے. آگے بڑھنے سے قبل ایک مختصر سی بات میں یہ یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ اس بات کو، جسے عام طور پر ان کی عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز کے اندر، ہر نیا کام کے جو اگرچہ شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہو، اس کو بھی وہ بدعت قبیحہ کے تحت لے کر آتے ہیں، بدعت سیئہ کے تحت لے کر آتے ہیں. حالانکہ ان کی یہ بنیاد بالکل غلط ہے، جس پر کئی مرتبہ تفصیل سے کلام ہو چکا ہے. اسی میں سے یہ ادب کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں وہ لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا ادب جیسا آپ کرتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کیا، لہذا آپ کا اس انداز میں ادب کرنا یہ درست نہیں ہے. مثلا روزہ اقدس کو پیچھ نہ کرنا، الٹے قدموں چلنا، اگر یہ چلا جائے تو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ نہیں جی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس طریقے سے تو چل کر نہیں دکھایا کہ حضور علیہ السلام کا ادب اور احترام اس انداز میں کر رہے ہوں، تو آپ کا یہ کرنا بالکل غلط قرار پائے گا. یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ بات اس پر موقوف ہو کہ حضور علیہ السلام کے ادب کی صرف اور صرف وہی صورت اختیار کی جائے گی کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے منقول ہے، ورنہ دوسری کوئی صورت اختیار نہیں کی جا سکتی. یہ بالکل شریعت مطہرہ کے خلاف ہے. قرآن پاک میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم کرو، خوب ان کی توقیر کرو. علماء نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا اس آیت کے تحت کہ جو بھی تعظیم اور تکریم کا ایسا کام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا جائے اور وہ شریعت مطہرہ سے نہ ٹکراتا ہو، وہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. بڑے بڑے آئمہ کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کو لکھنے کا معمول یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں تھا. صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام کی حدیثیں لکھا کرتے تھے، لیکن کسی بھی مقام پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان اس کے لیے باقاعدہ غسل کرتے ہوں، وضو کرتے ہوں، نماز کی دو رکعتیں ادا کرتے ہوں، پھر اس کے بعد یہ احادیث طیبہ کو لکھتے ہوں. اسی طرح ان صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ معمول تھا کہ حضور علیہ السلام کی باتوں کو آگے بیان کرتے تھے، کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی باتوں کو آگے پہنچایا جائے. لیکن کسی مقام پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اتنا زیادہ اہتمام کرنا کہ جب کوئی حدیث نبوی پوچھنے کے لیے آئے، معلوم کرنے کے لیے آئے، یا یہ بیان کرنے کے لیے جائیں، تو اس کے لیے باقاعدہ غسل کریں، خوشبو لگائیں، مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے اندر بیٹھ کر تخت لگایا جائے اور اس پر بیٹھ کر یہ دیگر کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے کا اس انداز میں اہتمام کریں. یہ صحابہ کرام علی رضوان کی سیرت کے اندر اس طرح کے واقعات ہمیں نہیں ملتے. یقیناً صحابہ کرام علیہ رضوان سے بڑھ کر کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے والا نہیں. لیکن جب ہم اجلہ آئمہ کو دیکھتے ہیں جن کی جلالت علمی پر اتفاق ہے، اور ان کی اس باتوں کو ان کی فضیلت کے اندر بیان کیا جاتا ہے، تو ہمیں وہ عمل نظر آتے ہیں کہ جو انہوں نے تعظیم و تکریم کے وہ کیے جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے ہمیں منقول نہیں ملتے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایسا کیا ہو. مثلاً امام مالک رحمت اللہ تعالی، وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ ہر ایک کے سامنے واضح ہے، کروڑوں مالکیوں کے آپ پیشوا ہیں. آپ کی سیرت میں جہاں اور بہت سارے پہلو ہیں، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، مدینہ منورہ کی جو تعظیم و تکریم آپ سے ملتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی مدینہ منورہ میں سواری پر سواری نہیں کی کہ آپ گھوڑے پر، خچر پر سوار ہوئے ہوں. حالانکہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے بہترین گھوڑے امام مالک رحمت اللہ تعالی کے گھر کے دروازے پر بندھے ہوئے دیکھے، لیکن آپ کا کام یہ تھا کہ آپ یہ گھوڑے جو ہے وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے، لوگوں کو دے دیا کرتے تھے. خود سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سواری کا یہ پاؤں اس مقام پر رہ جائے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم مبارک رہا ہو۔ آپ پوری سیرت کو پڑھ لیجئے صحابہ کرام علی مردوان کی، آپ کو بکثرت صحابہ کرام علی مردوان ملیں گے کہ جو مدینہ منورہ میں سواری پر سواری کیا کرتے تھے، کسی نہ کسی سواری پر بیٹھا کرتے تھے، ان سے یہ منقول نہیں۔ کسی نے بھی امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول کی تنقیر نہیں کی، آپ کے اوپر کوئی انکار نہیں کیا کہ آپ نے یہ کون سا کام کیا جو صحابہ کرام علی مردوان نے نہیں کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حدیث کو بیان کرتے تو آپ کی سیرت کے اندر یہ موجود ہے، کوئی دور دور سے آتے لوگ پوچھنے کے لیے تو مختلف چیزیں پوچھنے کے لیے آئے کرتے تھے۔ اب کوئی فقہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے، اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، وہ پوچھنے کے لیے آیا، گھر پہنچا، باہر خادم پوچھتا تھا کہ آپ نے کیا پوچھنا ہے، وہ کہتا کہ مجھے یہ شرعی مسئلہ پیش آیا ہے، وہ امام مالک سے پوچھنا ہے۔ خادم اندر جاتا اور بتاتا امام مالک کو کہ فلاں آئے ہیں اور یہ مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ فوراً باہر آتے اور اس کو اس کے مسئلے کا جواب ارشاد فرماتے۔ اگر کوئی آتا اور آ کے یہ کہتا کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حدیث نبوی سننی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سننی ہے، تو اب امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ اس طرح باہر تشریف نہ لاتے، بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ پہلے غسل فرماتے، اہتمام کے ساتھ خوشبو لگاتے، پھر باہر تشریف لا کر ادب کے مقام پہ بیٹھ کر اس کو حدیث نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سنایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ یوں ہی جب آپ مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوتے تو وہاں پر بھی اسی اہتمام کے ساتھ کہ تخت آپ کے لیے لگایا جاتا، غسل کر کے، خوشبو لگا کے، خوشبو کا اہتمام کر کے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ بیٹھ کر حدیثوں کو بیان کیا کرتے تھے۔ یہ ادب ہے، احترام ہے اور قرآن کی اس آیت کے تحت داخل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم اور تکریم کرو۔ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ صحابہ کرام علی مردوان سے یہ بات منقول نہیں، لہذا امام مالک کا ایسا کرنا غلط ہو، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کام کیا ہے وہ شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہے، شریعت مطہرہ سے ٹکراتا نہیں ہے۔ یوں ہی ایک عظیم الشان ہستی جن کی جلالت علمی کے اوپر اور حدیث کے حوالے سے ان کی مہارت اور حدیث میں جو ان کا مقام و مرتبہ تھا وہ پوری امت کے سامنے واضح ہے، یعنی امام محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ انہوں نے بخاری شریف کو لکھا، اور یہ بخاری شریف وہ کتاب ہے کہ جو قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب مانی جاتی ہے، اس میں بڑی اعلیٰ درجے کی حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو سندیں ہیں وہ اپنے مقام پر بڑا مقام رکھتی ہیں، لیکن بہت سارے علماء ہیں کہ جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ صحیح حدیثوں کا التزام کیا، اپنی کتابوں کے اندر صحیح احادیث نقل کیں، اور بعضوں نے تو بخاری اور مسلم سے بالخصوص ایسی احادیث طیبہ کہ جس پر کسی کو کوئی کلام نہیں ان کا مجموعہ جمع کیا ہے، لیکن جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخاری شریف کو عطا کیا، اس کو جو مقبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، یہ کسی اور کتاب کو نہیں مل پائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس کی دو وجہ بیان فرمائی ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے کہ بخاری اور مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے صحیح مسلم، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے صحیح بخاری شریف، ان دونوں میں کس کو زیادہ فضیلت حاصل ہے؟ جمہور علماء کے نزدیک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو صحیح بخاری ہے وہ امام مسلم کی صحیح مسلم سے بڑھ کر ہے، اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ اس پر کافی بحث کے بعد ایک بات علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کہ یہ کتاب جو ہے ایسی برکت والی ہے کہ اس کو جب کسی مصیبت کے اندر پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ بخاری شریف جس گھر کے اندر ہو اللہ کی رحمت سے وہ گھر جلتا نہیں ہے، جس سامان کے اندر موجود ہو وہ سامان چوری نہیں ہوا کرتا۔ دشمنوں نے محاصرے کیے، علماء نے بخاری شریف کی تلاوت شروع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کا محاصرہ ختم کر دیا، ان کو اس شہر سے دور کر دیا۔ اس طرح کے کثیر واقعات امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت پر لکھی گئی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی برکت عطا فرمائی، اس کی وجہ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کو لکھنا جو شروع کیا اس میں ایک مقام امام بخاری کے لکھنے کا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس تھا کہ آپ ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کر بخاری شریف کو لکھا کرتے تھے، یعنی بہت بڑا حصہ آپ نے وہاں پر لکھا۔ تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخاری شریف کے اندر یہ برکت عطا فرمائی کہ یہ پریشانیاں دور کرنے، مصیبتیں دور کرنے کے بھی کام آتی ہے۔ ویسے تو اصل تو اس کا مقصد احادیث طیبہ اور ان سے احکام کا حصول ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ برکت بھی عطا فرمائی۔ دوسری وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بخاری شریف کو لکھا کرتے تھے تو آپ کا یہ انداز تھا کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے آپ غسل کرتے، دو رکعت نفل ادا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کرتے اور پھر اس حدیث پاک کو لکھا کرتے تھے۔ حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق بخاری شریف میں 7275 حدیثیں ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرنا، پھر نفل پڑھنا، پھر استخارہ کرنا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیسی عقیدت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کہ اس طرح آپ نے لکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کو عطا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا امام بخاری کا یہ عمل، آپ امام بخاری سے پہلے تمام کی تمام سیرت کو پڑھتے چلے جائیں، صحابہ کرام علی مردوان کی، تابعین کی، تبا تابعین کی، آپ کہیں بھی اس طرح کا ادب و احترام نہیں ملے گا جیسا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے کیا۔ تو اب کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کا یہ کرنا غلط تھا، کہ امام بخاری نے ایک بدعت کا ارتکاب کیا۔ امام بخاری نے بالکل صحیح کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوب تعظیم کرو، خوب تکریم کرو، اس کے اوپر آپ نے عمل کیا۔ تو بات ہماری اسی پر چلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام ہے وہ سورۃ الکوثر کے الفاظ سے بھی ہمارے سامنے واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا اعطیناک یہ الفاظ استعمال کیے کہ پہلے تاکید بیان فرمائی کہ میں نے عطا کیا، اعطینا ہم نے عطا کیا، یہ الفاظ استعمال فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر دینے سے پہلے اپنی شان و عظمت بیان کی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ جس کا ایک نقطہ علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرنی ہو تو انتہائی ادب احترام کے ساتھ اور اعلیٰ درجے کے صیغے استعمال کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خطاب کرنا چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سلسلے سے لفظ کوثر کی جو تحقیق ہے، اس کی جو تفسیر ہے، اس کو بیان کرنا شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قبولیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
ساری کثرت پاتے ہیں۔